واعلم ان امکان التوفیق هل یکفی فی دفع التناقض او لا بد من ان یصرح بالتوفیق اختلف فیه المشائخ. جان لے تو کہ امکان توفیق کا یعنی تطبیق کا امکان حل یکفی فی دفع تناقض کیا وہ کافی ہے تناقض کے دور کرنے میں او لابد یا ضروری ہے من ان یصرح بالتوفیق کہ تصریح کی جائے توفیق اور تطبیق کی. بھئی اختلاف فیہ المشائخ اس کے اندر مشائخ نے فقہاء کرام اختلاف ہے فقہاء کرام کا. بھئی پیچھے کئی مسائل گزرے جن کے اندر بظاہر تناقض تھا لیکن جہاں تطبیق و توفیق کا امکان تھا وہاں انہوں نے کیا کیا تطبیق دی اور تطبیق و توفیق دی بھئی اور بینہ وغیرہ کو قبول کیا گیا بھئی. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دفع تناقض کے لیے صرف امکان تطبیق ہی کافی ہے یا تصریح بھی کرنا پڑے گی اس تطبیق کی کہ کس طرح تطبیق آئی اس کے اندر. بھائی اشکال سمجھ میں آیا بھائی کہ صرف امکان ہی کافی ہے یا باقاعدہ تصریح کرنی پڑے گی پھر تطبیق آئے گی. بھائی اختلاف کہتے ہیں اس کے اندر مشائخ فقہا کا اختلاف ہے. بھائی بعض فرماتے ہیں امکان ہی کافی ہے اور بعض کیا فرماتے ہیں نہیں بلکہ کیا کرنا پڑے گی تصریح کرنا پڑے گی. بھائی مدعی کو تصریح کرنا پڑے گی بھائی تطبیق کی. بھائی صورت سمجھ میں آگئی بھائی. بھائی کیا وجہ ہے ان دو قول آگے فقہا کے ہر ایک کے آگے علت ذکر کریں گے. بھائی بعض فقہا کرام کیا فرماتے ہیں بھائی امکان تطبیق امکان توفیق ہی کافی ہے تصریح کرنے کی ضرورت نہیں تو اس کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تطبیق و توفیق کا امکان موجود ہے تو تناقض ثابت نہ ہوا. تو تناقض ثابت تناقض تو تب ہوتا جب امکان ہی نہ ہوتا لیکن یہاں پر تو کیا ہے توفیق اور تطبیق کا امکان پایا جا رہا ہے تو تناقض نہ پایا گیا تو لہٰذا اب اسی امکان پر اس کو محمول کر لیں گے دعویٰ کو تاکہ اس کے دعویٰ کو بطلان سے بچایا جائے. بھائی اگر اس امکان پر محمول نہ کریں پھر تو اس کا دعویٰ ہی کیا ہو جاتا ہے باطل. تو لہٰذا جب امکان تطبیق پایا گیا تو اسی امکان پر دعوے کو محمول کر لیں گے. کیوں محمول کریں گے تاکہ اس کے دعوے کو بطلان سے بچایا جائے. بھائی وجہ الاول پہلے کی وجہ یہ ہے کہ انما امکان توفیق لا يتحقق تناقض امکان توفیق کے ساتھ تناقض کا تحقق نہ ہوا تناقض پایا نہیں گیا فیحمل علیہ تو اسی پر اس کو محمول کر لیں گے صیانتا لدعواہ عن البطلانی اس کے دعویٰ کو بطلان سے بچانے کے لیے. بھئی اس کے دعویٰ کو بطلان سے بچانے کے لیے اسی امکانی صورت پر محمول کر لیں گے اس کے دعویٰ کو. یہ تو تھا بعض فقہا کا قول اور اس کی علت بھی ذکر کر دی کہ اس کے دعویٰ کو بچانے کے لیے کیا کر دیں گے اسی امکان توفیق پر کیا کر لیں گے محمول کر لیں گے کیونکہ تناقض ہے ہی نہیں جب امکان توفیق موجود ہے. بعض فقہا فرماتے ہیں نہیں بھئی تصریح کرنا ضروری ہے مدعی کے لیے کہ کس طرح تطبیق کیسے ہی بظاہر تو کیا نظر آ رہا ہے تناقض اس کی کیا وجہ ہے وہ ذکر کرنے لگے ہیں. وجہ ثانی کی وجہ یہ ہے انہ لابد للدعوی من الصحت یقینا کہ ضروری ہے دعوے کے لیے صحیح ہونا یقینی طور پر فامکان الصحت لا یبطل حق المدعى علیہ بھئی تو امکان صحیح ہونے کا امکان یہ باطل نہیں کر سکتا مدعى علیہ کے حق کو. بھئی مدعى علیہ کے حق کو بھئی جی بھئی دیکھئے انسان کے ذمہ کو انسان کی تخلیق اس طور پر ہوئی ہے کہ اس پر ذمہ اس کے ذمہ کسی کے حق کے ساتھ مشغول نہیں. مشغول ہوتا ہے بھائی کسی کے حق کے ساتھ تخلیق پیدائش کے وقت بھائی نہیں, بعد میں کوئی عقد وغیرہ کیا یا اپنے اوپر کوئی چیز لازم کی تو اس پر کسی کا حق آ جاتا ہے, اس سے پہلے وہ کیا ہے اس کا ذمہ فارغ ہے, فارغ بھائی. تو لہذا مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا بھائی اس کا ذمہ بھی کیا ہونا چاہیے, فارغ ہونا چاہیے, یہ اس کا حق ہے بھائی. تو اب صرف امکان تطبیق کی وجہ سے آپ دعوے کو صحیح قرار دے دیتے ہیں, اس پر جواب دینے کو لازم کر دیتے ہیں, تو آپ نے کیا کر دیا اس کے حق کو باطل کر دیا بھائی. تو صرف امکان کی وجہ سے اس کے حق کو باطل بھائی, وجہ یہ چل رہی ہے نا کہ بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تطبیق کا امکان ہو تو پھر اس صورت میں صرف امکان سے بات نہیں چلے گی بلکہ مدعی کو کیا کرنا پڑے گی, وہ تصریح بھی کرے کہ تطبیق کیسے آئی ہے بھائی اس کے اندر. بظاہر تو اس کے قول میں کیا نظر آ رہا ہے تناقض, تو کیا اس کو تصریح کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے تطبیق آئی, یا صرف امکان ہے تو بس آپ بات سن لیں گے, اس سے تصریح کروانے کی ضرورت؟ کہتے ہیں نہیں بھائی تصریح کروائی جائے گی. کہتے ہیں اس لیے کہ اگر تصریح نہ کروائی جائے تو مدعا علیہ کا حق مارا جاتا ہے, کیونکہ مدعا علیہ کا کیا حق تھا کہ اس کا ذمہ کیا ہونا چاہیے, فارغ ہونا چاہیے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وجہ ثانی, ثانی کی وجہ یہ انہ لابد للدعوی من الصحت یقیناً, کہ ضروری ہے دعوے کے لیے صحت کا ہونا یقینی طور پر. فامکان الصحت لا یبطل حق المدعى, تو امکان صحت جو ہے یہ باطل نہیں کرتا مدعى کے حق کو. تو آپ صرف امکان کی وجہ سے کیا کرنا چاہتے ہیں, مدعى کے حق کو باطل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں بھائی, صرف امکان سے نہیں کریں گے بلکہ کیا کرنا پڑے گی, مدعی کو اس کی تصریح کرنا پڑے گی کہ اس کے قول میں تو بظاہر تناقض ہے بھائی, کیسے اس میں تطبیق کیسے ممکن ہے, وہ بتلائے گا تطبیق, پھر اس کے بعد ہم مدعى پر جواب کو لازم کریں گے بھائی. اذا عرفت هذا, جب آپ نے یہ جان لیا, علامہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ اذا عرفت هذا, جب آپ نے یہ جان لیا, فاقول, میں کہتا ہوں, فی کل صورت یقع الشک, ہر اس صورت کے اندر جس میں شک واقع ہو جائے, فی صحت دعوی, دعوے کے صحیح ہونے کے اندر, لا نقول ان امکان, جی اب باقاعدہ ضابطہ ذکر کر رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ, بڑا قیمتی ضابطہ بھائی, کہ کہاں پر امکان تطبیق کافی ہے اور کہاں پر امکان تطبیق کافی نہیں, امکان تطبیق کافی نہیں. کہتے ہیں دیکھیے خلاصہ کلام یہ, اگر دعویٰ صحیح ہو, اگر دعویٰ کیا ہو صحیح ہو, تو پھر تو امکان, تو دعویٰ صحیح ہو اور کلام میں آ رہا ہو تناقض, تو پھر اس صورت میں امکان تطبیق بھی کافی ہے بھائی. کیا ضابطہ ہوا؟ اگر دعویٰ صحیح ہو اور بظاہر کیا ہو کلام کے اندر تناقض ہو, تو پھر اس صورت میں امکان تطبیق بھی کافی ہے, امکان تطبیق بھی کافی ہے. اور اگر دعویٰ ہی صحیح نہ ہو مولانا, نفس دعویٰ کے اندر ہی شک آ رہا ہے, تو پھر نفس دعویٰ میں بھی شک آ گیا اور کلام کے اندر بھی کیا ہے تناقض ہے, تو اب امکان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی, ورنہ تو مدعا علیہ کا حق مارا جاتا ہے. اگر کس کے اندر شک آ جائے بھائی, ضابطہ یہ ہوا اگر نفس دعویٰ کے اندر ہی کیا آ جائے شک آ جائے اور کلام کے اندر بھی بظاہر, تو دعویٰ میں بھی شک ہے کلام کے اندر بھی تناقض آ گیا, تو اب امکان تطبیق کافی نہیں بلکہ, کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مدعا علیہ کا حق مارا جاتا ہے. جی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تصریح کی ضرورت پڑے گی. اور اگر دعویٰ صحیح ہو, دعوے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے بھائی, دعویٰ صحیح ہو تو پھر اس صورت کے اندر اور کلام میں بظاہر تناقض ہے. پہلی صورت میں دعوے میں بھی شک تھا اور کلام کے اندر بھی, دوسری صورت کے اندر بھائی دعوے کے اندر شک نہیں ہے صرف کلام کے اندر بظاہر کیا ہے تو وہاں امکان تطبیق بھی کافی ہے. ضابطہ سمجھ میں آیا؟ کیا ضابطہ ہوا؟ کہ اگر دعوے میں بھی شک ہو اور کلام میں بھی تناقض ہو تو امکان تطبیق کافی، ورنہ تو مطالعہ کا حق. اور اگر دعویٰ صحیح ہے، اس میں شک نہیں ہے، صرف کلام میں بظاہر کیا ہے؟ تناقض ہے، تو وہاں امکان تطبیق بھی کافی ہے. دیکھیے، فَأَقُولُ، میں کہتا ہوں، فِي كُلِّ صُورَةٍ يَقَعُ الشَّقُّ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى، ہر اس صورت کے اندر کے شک واقع ہو جائے دعوے کی صحت میں. دیکھا، دعوے کی صحت میں کیا آ جائے؟ شک آ جائے. لا نقولو، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان امکان صحتی کافی، ان کے صحت کا امکان بھی، وہاں صرف امکان صحت کافی نہیں. کیسے بھائی؟ دیکھو صورت بتلا رہے ہیں، کما عزت دال ہی بتا، ایک شخص نے دعویٰ کس چیز کا کیا؟ ہبا کی. یہ گھر مثلا اس نے مجھے ہبا کر دیا تھا، فسئل بینتہ، تو اس سے اس کی بینہ طلب کی گئی بھائی، فلم یقدر، تو اس پر قادر نہیں ہوا، یعنی اس کے پاس بہیبا پر بینہ نہیں تھی. فدعا الشراء، پھر اس نے کس چیز کا دعویٰ کر دیا؟ شراء کا دعویٰ کر دیا. فاقام بینتن علی الشراء، تو اس نے کس پر بینہ قائم کر دی؟ شراء پر بینہ قائم کر دی. من غیر ان یبین ان الشراء قبل وقت الہبۃ او بعدہ، بغیر یہ بیان کیے کہ یہ شراء ہبا سے پہلے تھی یا ہبا کے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ایک آدمی نے ہبا کا دعویٰ کیا، لیکن اس پر اس کے پاس بینہ نہیں تھی، پھر اس نے شراء کا دعویٰ کر دیا اور شراء پر بینہ بھی پیش کر دی، لیکن یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ شراء ہبا سے پہلے تھی یا ہبا کے بعد تھی. لا تقبل البینہ، تو اس صورت میں بینہ قبول نہیں کی جائے گی. لئنہ یحتمل ان یکون الشراء قبل وقت الہبۃ، اس لیے کہ دو احتمال آ گئے یہاں والا نا، ہو سکتا ہے یہ شراء ہبا سے پہلے ہو، اور ہو سکتا ہے یہ شراء ہبا کے بعد ہو. دیکھیے دونوں صورتیں بتا رہے ہیں. لئنہ یحتمل، اس لیے کہ احتمال آ گیا کہ یکون الشراء قبل وقت الہبۃ، کی شراء ہبا کے وقت سے پہلے ہو. وعلی ھذا تقدیری، اور اس تقدیر پر، لا یصح دعوی الشراء علی ما مر، تو اس صورت میں تو شراء کا دعوی صحیح نہیں ہے بنا بر اس کے جو گزر گئی، وہ وجہ جو ہم نے ذکر کر دی تھی بھائی، اس لیے کہ پہلے اس نے کس چیز کا دعوی کیا ہے؟ ہبا کا دعوی کیا، اور ہبا کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز کس کی ملکیت میں تھی پہلے ہبا سے؟ واہب کی. کس کے ملکیت میں تھی؟ واہب. اور اب شراء پر بینہ پیش کر رہا ہے، اور شراء بھی کس سے پہلے ہے؟ ہبا سے پہلے ہے بھائی. تو ہبا کا دعویٰ بتلا رہا ہے کہ مالک کون ہے ہبا سے پہلے؟ واہب. اور شراء قبل الہبا یہ بتلا رہا ہے کہ اس چیز کا مالک کون ہے؟ یہ خود موہوب لہو بھائی، موہوب بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ موہوب لہو اس کا مالک ہے بھائی. تو اس صورت میں دعوی شراء ہی صحیح نہیں بھائی. ویحتمل، اور یہ بھی احتمال ہے، ان یکون الشراء بعد وقت الہبتی، کہ شراء کس کے بعد ہو؟ ہبا کے بعد ہو. وعلی ھذا التقدیر یصح دعوی الشراء، اس صورت میں شراء کا دعوی صحیح ہوگا، کما مرہ، جیسے کہ گزر گئی بھائی صورت وجہ بھائی. بھائی اس صورت میں کیا ہوا؟ اگر شراء کس کے بعد ہو؟ ہبا کے بعد ہو، تو اب بھائی ہبا کی وجہ سے بھی کس کی ملکیت آ رہی تھی؟ محب لہو کی. اور شراء سے بھی کس کی ملکیت آ رہی ہے؟ تو وہی ملکی، اگر شراء ہبا کے بعد ہو تو ہبا سے وہی ہبا جس سے اس کی ملکیت آ رہی تھی، شراء سے بھی اسی کی ملکیت آئی اور پختہ ہو گئی بھائی. تو اب کیا ہوا؟ تطبیق آ گئی بھائی، تو دعویٰ صحیح ہوا. دعویٰ کیا ہوا؟ تو لہذا اب یہ جو اوپر صورت گزری کہ ایک آدمی نے ہبا کا دعویٰ کیا تھا، لیکن پھر اس کے پاس اس کی بینہ نہیں تھی، پھر اس نے شراء کا دعویٰ کر دیا اور شراء پر اس نے مطلق بینہ پیش کی، یہ نہیں بتلایا کہ یہ شراء قبل الہبا ہے یا بعد ال، تو اس صورت میں اس کی بینہ قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نفس دعویٰ کے اندر ہی شک آ گیا. نفس دعویٰ میں کیسے شک آ گیا؟ اس لیے بھائی دعویٰ اصل میں کیا تھا بھائی؟ ہبا کا. اور پھر اس میں جی جی ہاں شراء کا آیا بھائی، شراء کا دعویٰ ہے. تو دعویٰ اگر قبل الہبا ہو تو وہ دعویٰ ہی صحیح نہیں، اور بعد الہبا ہو تو دعویٰ تو نفس دعویٰ کے اندر کیا آ گیا؟ شک آ گیا. تو جب نفس دعویٰ کے اندر شک آ گیا تو اب اس کی بینہ قبول. صورت سمجھ میں آئی؟ کیونکہ نفس دعویٰ میں کتنی صورتیں آئیں؟ دو صورتیں، یا قبل الہبا ہوگی شرا یا بعد الہبا. قبل الہبا ہو تو صحیح اور بعد الہبا ہو تو صحیح. تو نفس دعویٰ میں کیا آ گیا؟ شک. جب نفس دعویٰ کے اندر شک آ جائے تو پھر اب اس کی بینہ سنی نہیں جائے گی. فَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى، جب شک واقع ہو گیا صحت دعویٰ کے اندر، لا تصحیحہ بالشک کی، تو اس کی تصحیح شک کے ساتھ نہیں کی جائے گی بھائی، تو اس کی تصحیح نہیں کی جائے گی بھائی شک کی وجہ سے. لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِي الْبَابِ، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ غایہ انتہا جو ہوگی اس باب کے اندر وہ یہ بھائی، دیکھو بھائی کتنی صورتیں بنی تھیں شرا میں، دو صورتیں، یا تو شرا کب ہوگی؟ قبل الہبا، یا یہ شرا کب ہوگی؟ بعد الہبا. اگر قبل الہبا ہو تو شرا صحیح ہوتی ہے، بعد الہبا ہو تو شرا کا دعویٰ، لیکن قبل الہبا ہو تو صحیح. ہاں اس کو صحیح کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے، اس ایک صورت میں تو دعویٰ صحیح، دوسری صورت میں دعویٰ کسی طور بھی صحیح، ہاں اس دوسری صورت کو صحیح کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے شرا ہوئی تھی، پہلے کیا ہوئی تھی؟ دیکھو میں صحیح کرتا ہوں اس صورت کو، شرا ہوئی تھی لیکن پھر وہ عقد اٹھ گیا، ختم ہو گیا. کیا ہوا؟ وہ شرا والا عقد ختم ہوا. جب عقد ختم ہوا تو اس کا مالک پھر وہی شخص ہے بھائی، لہذا اب اس کی طرف سے ہبا کرنا صحیح ہوا. تو اب اس صورت میں جب شرا اٹھ گئے اس کے بعد کیا آئی؟ ہبا آئی. تو ہبا پر کیا چاہیے؟ بینہ چاہیے، اور اس کے پاس تو بینہ موجود ہی. صورت سمجھ میں آئی؟ کتنی صورتیں بنی تھیں دعوی شرا کے اندر بھائی؟ اگر وہ قبل الہبا ہو تو صحیح، بعد الہبا ہو تو
صحیح.
قبل الہبا ہو تو اس کے صحیح کرنے کی کیا صورت ہے؟ یہ کہا جائے کہ شرا پہلے ہوئی تھی لیکن پھر بعد میں وہ عقد کیا کر دیا گیا؟ عقد ختم کر دیا گیا. جب عقد ختم کر دیا گیا تو ہبا اب اس کے بعد آیا بھائی، اب ہبا ٹھیک ہوا کیونکہ اس کا مالک کون ہے؟ وہی واہب ہے، کیونکہ عقد شرا تو کیا ہو چکا؟ ختم ہو چکا، تو واہب اس کا مالک ہوا. تو اب اس کے بعد ہبا آئی، تو اب بینہ کس پر چاہیے؟ ہبا پر چاہیے، کیونکہ شرا تو کیا ہو چکی، اور یہ بینہ کس پر پیش کر رہا ہے؟ شرا پر پیش کر رہا ہے، ہبا پر تو اس کے پاس بینہ ہی موجود معلوم ہوا. دعویٰ کو صحیح، دعویٰ صحیح ہو ہی نہیں، اس میں شک، بہر صورت شک اس میں باقی رہتا ہے، اور شک کی وجہ سے اب ہم مدعا لے کے حق کو باطل، لہذا اس کی بینہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِي الْبَابِ، اس لئے کہ زیادہ سے زیادہ اس باب کے اندر یہ ہے کہ اَنَّ شِرَاهُ كَانَ مُتَحَقِّقًا قَبْلَ وَقْتِ الْحِبَتِ، کہ اس کا شرا وہ ثابت ہوگا ہبا سے پہلے. تو فَيَقُونُ مَعْنَ دَعْوَ الْحِبَتِ، تو اس پھر دعویٰ کے ہبا کے دعویٰ کا معنی یہ ہوگا کہ اَنِّ كُنْتُ اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ، کہ میں نے اس سے یہ چیز خریدی تھی. لَكِنْ اِرْتَفَعَ ذَلِكَ الْعَقْدُ، لیکن پھر وہ عقد کیا ہوا؟ اٹھ گیا. ثُمَّ صَارَ مِلْكًا لَهُ، پھر اسی بائے کی یہ ملک بن گئی. ثُمَّ وَهَبَ مِنِّي، پھر یہ چیز اس نے مجھے ہبا کر دی. فَلَا بُدَّ، تو اس صورت میں ضروری ہے مِنْ اِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْحِبَتِ، ہبا پر بینہ کا پیش کرنا، قائم کرنا. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَا يَصِحُّ دَعْوَاهُ، پس جب اس کے بعد بینہ نہیں ہے تو اس کا دعویٰ بھی صحیح، ہبا پر تو اس کے بعد بینہ ہی نہیں ہے، یہ تو شرا پر بینہ پیش کر رہا ہے، اور شرا اگر قبل ہو پہلے ہو تو اس کے تو صحیح ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ عقد کیا ہوا تھا، پہلے ہوا تھا لیکن پھر ختم ہو گیا، جب ختم ہو گیا تو اب بینہ تو ہبا پر چاہیے، تو اب ہبا پر اس کے بعد بینہ نہیں ہے تو دعویٰ صحیح نہیں. وَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْمُدَّعِ عَلَيْهِ بِالشَّكِّ، اور مدعا علیہ کا حق شک کی وجہ سے باطل نہیں ہو سکتا بھئی. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ تو ہر اس صورت میں تھا جس میں نفس دعویٰ میں کیا رہا تھا؟ شک. تو وہاں امکان توفیق کافی نہیں. وفی کل صورت لا یکون شک فی صحت دعواہ، اور ہر اس صورت کے اندر کے دعویٰ کی صحت میں وہاں شک نہ ہو، حتی یلزم ابطال حق المدعى علیہ بالشک، یہاں تک کہ لازم آتا ہو مدعا علیہ کے حق کا باطل کرنا، کس کی وجہ سے؟ شک کی وجہ سے. نقول، اس صورت میں ہم کہتے ہیں امکان التوفیق کافن، توفیق اور تطبیق کا امکان بھی، یعنی ہر اس صورت میں جہاں دعوے کی صحت کے اندر کوئی شک نہیں، کیونکہ دعوے میں شک ہے تو پھر اس صورت میں تو شک کی وجہ سے کیا لازم آئے گا؟ مطالعے کے حق کو باطل کرنا. تو جہاں پر دعوے کی صحت میں شک نہ ہو تو آکے شک کی وجہ سے مطالعے کے حق کو باطل کرنا لازم نہ آئے، ہم کہتے ہیں وہاں پر امکان توفیق بھی کافی ہے. کما اذا اقام البینات علی القضاء او الابراء، جیسے کہ ایک شخص نے بینہ قائم کر دی، وہی پچھلا مسئلہ جو گزرا تھا بھائی، بینہ قائم کر دی علی القضاء او الابراء ادائیگی پر یا معاف کر دینے پر، بعد انکارہ المدعى به، بعد اس کے کہ وہ مدعى به کا کیا کر چکا تھا بھائی، پہلے اس نے کہا تھا میرا تمہارے اوپر کوئی وہ مسئلہ، بھائی پچھلے صفحے پر آپ نے پڑھا تھا کیا، ما کان لک علی شیء قط، تمہارا میرے اوپر کبھی بھی کوئی چیز، تمہاری کوئی بھی چیز میرے اوپر نہیں تھی. پھر بھائی تو پہلے انکار کر دیا بھائی، پھر کیا کیا اس نے، بینہ قائم کر دی بھائی جب مدعی نے ہزار پر، تو اس نے کیا کیا تھا، مدعی نے کس پر بینہ قائم کر دی تھی، کل کا مسئلہ آپ بھول گئے بھائی، تکرار نہیں کیا آپ لوگوں نے، ایک آدمی نے دوسرے پر دعویٰ کیا کسی چیز کا، اس نے کیا کہا کہ ایک نے کہا میرا تمہارے اوپر کتنا مال ہے 1000، دوسرے نے کہا نہیں تمہارا کبھی بھی میرے اوپر کوئی حق نہیں تھا، دیکھو انکار کر دیا، اس پر مدعی نے بینہ قائم کر دی کہ میرا تمہارے اوپر 1000 دین ہے، جب اس نے بینہ قائم کر دی تو اس نے بھی بینہ قائم کر دی، کس پر، قضا یا ادائیگی پر یا معاف کر کے میں نے وہ 1000 ادا کر دیے تھے، یا اس پر بینہ قائم کر دی کہ تم نے وہ 1000 مجھے معاف کر دیے تھے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی. کما اذا قام البینہ علی القضاء او الابراء، جبکہ اس نے قائم کیا ہو بینہ کو قضاء یا ابراء پر، بعد انکارہ المدعى به، بعد اس کے کہ وہ انکار کر چکا تھا، کس کا انکار کیا تھا اس نے پہلے، مدعى به کا انکار کیا تھا جی، تو بعد انکارہ و اقامتی، یہ اقامہ کا عطف انکار پر ہے، اس نے انکار کیا تھا اور پھر اس کے بعد کیا کیا تھا، مدعی نے مدعا بہی پر کیا کر دی تھی، بینہ جی، تو کہتے ہیں جب تو اس بعد انکاری ہی، اس کے انکار کے بعد، و بعد اقامت المدعی البینہ علیہ، اور بعد اس کے کہ مدعی نے اس پر کیا قائم کر دی تھی، اس کے بعد اس نے پھر کیا کی تھی، بینہ قائم کی تھی، بھئی دیکھو اس نے پہلے کیا کیا تھا، انکار، پھر کیا کیا تھا، مدعی نے اپنی بینہ، ان دونوں کے بعد اس نے بینہ قائم کی تھی، کس پر، قضاء یا ابراء پر بھائی، دیکھا تو ترجمہ سمجھ میں آیا کہ بینہ قائم کی ہے قضاء یا ابراء پر، کس کے بعد، اپنے انکار کے بعد، اور مدعی کی بینہ قائم کرنے کے بعد اس نے بینہ قائم کی ہے. او اقام البینہ علی الشراء بعد وقت الہبتی، یا اس نے بینہ کس پر قائم کر دی، شراء پر قائم کی ہے، بعد وقت الہبتی، کس کے بعد بھئی، ہبا کے بعد بھئی، یہ وہ دوسری صورت ہے بھئی، کہ دعویٰ پہلے ہبا کا کیا، اس سے بینہ طلب کی گئی، اس کے بعد ہبا پر بینہ نہیں تھی، پھر اس نے دعویٰ کس کا کر دیا، اور بینہ شراء پر قائم کر دی، اور یہ گواہوں نے یہ بھی بتلایا کہ یہ شراء کب ہوئی تھی بھئی، وہ زمانہ جو انہوں نے ذکر کیا وہ ہبا کے بعد کا تھا. تو اس صورت میں آپ نے پڑھا تھا بھئی کہ بینہ کو کیا کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا. تو ان صورتوں میں دیکھو نفس دعویٰ کی صحت میں کوئی شک نہیں، نفس دعویٰ کیا ہے، صحیح ہے، بظاہر صرف اس کے کلام میں کیا آ رہا ہے تناقض، اس تناقض میں بھی ہم نے امکان توفیق پایا گیا تو ہم نے تطبیق دے دی بھئی، تو تقبلو اس صورت میں اس کی بینہ کو کیا کیا جائے گا، دونوں صورتوں میں قبول کیا جائے گا. فاحفظ هذه الضابطہ، پس تو یاد کر لے اس ضابطے کو، فإنه كثير النفع، یہ بے انتہا نفع والا ہے. یہاں تک صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر نفس دعویٰ کے اندر شک ہو اور اس ساتھ ساتھ کلام میں بھی کیا آ جائے بظاہر تناقض آ جائے تو امکان توفیق کافی، ورنہ تو مدعی کا حق کیا ہو جاتا ہے. اور اگر نفس دعویٰ صحیح ہو صرف کلام میں بظاہر کیا ہو تناقض ہو تو وہاں پر امکان توفیق بھی کافی ہوگا. ثم علم، پھر جان لے تو کہ ان تناقض انما یمنع صحت الدعوی اذا کان الکلام الاول قد ثبت لشخص معین حقا حتی اذا لم یکن کذلک لا یمنع صحت الدعوی. یہاں سے ایک اور ضابطہ ذکر کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں بھائی یہ تناقض اس وقت معتبر ہوگا جب ایک معین شخص کے حق کا اقرار بھی کرے اور انکار بھی کرے. بھائی ایک معین شخص کے بارے میں ہو، انکار بھی اسی کے بارے میں ہے اور اقرار بھی، تو اس صورت کے اندر انکار بھی اسی کے بارے میں ہے، دعویٰ بھی اسی کے بارے میں ہے، تو اس صورت میں تناقض معتبر ہوگا. ہم کہیں گے کلام میں تناقض آ گیا لہذا تمہارا دعویٰ معتبر. لیکن اگر بھئی ایک ہی شخص کے بارے میں نہ ہو تناقض بھئی، تو پھر اس صورت میں اس تناقض کا اعتبار نہیں، بلکہ دعویٰ کیا ہوگا. دیکھو بھئی صورت آگے آ جائے گی سمجھ میں بھئی، دیکھیے مثال ذکر کریں گے. پھر جان لو ان تناقض انما یمنع صحت دعویٰ، یہ تناقض جو ہے صحت دعویٰ سے مانع ہے، اس کو روکتا ہے. اذا کان الکلام الاول قد ثبت لشخص معین حقا، جب اس وقت جبکہ کلام اول وہ تحقیق ثابت ہو کسی شخص معین کے لیے بطور حق کے. حتی اذا لم یکن کذالک، حتی کہ اگر ایسا نہ ہوا، یعنی کسی معین شخص کے لیے حق ثابت حق نہ ہو، تو لا یمنع صحت الدعوی، تو اس صورت میں صحت دعوی کے روکنے والا یعنی دعوی صحیح رہے گا. دیکھیے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. کما اذا قال، جیسے ایک شخص نے کہا لا حق لی علی احد من اہل سمرقند، بھئی میرا اہل سمرقند میں سے کسی پر کوئی حق نہیں ہے. ایک شخص نے کیا کہا، لاہور والوں میں سے کسی پر میرا کوئی حق نہیں ہے. پھر لاہور کے ایک آدمی پر وہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ اس نے میرا 1000 دینا ہے، تو کہتے ہیں بھائی یہ تناقض معتبر نہیں ہے بھائی، کیونکہ شخص معین کے بارے میں تناقض نہیں ہے بھائی. ہاں زید ہی کے بارے میں کہتا میرا زید پر کوئی حق نہیں، پھر کہتا زید نے میرا کتنا دینا ہے، تو اب یہ تناقض تھا. لیکن جب اس نے پہلا کلام عام کیا کہ میرا لاہور والوں پر کوئی حق نہیں، پھر اس کے بعد وہ دعویٰ کس پر کرتا ہے، لاہور والے ہی ایک شخص پر کر دیتا ہے، تو اب یہ تناقض معتبر نہیں بلکہ اس کا دعویٰ صحیح ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. کما اذا قال لا حق لی علی احد من اہل سمرقند، میرا کوئی حق نہیں ہے سمرقند والوں میں سے کسی ایک پر بھی. ثم ادعى شيئا علی واحد من اہل سمرقند، پھر اس نے کسی چیز کا دعویٰ کر دیا سمرقند والوں میں سے کسی ایک پر. یصح دعواہ، تو اس کا دعویٰ صحیح ہے بھائی، کیونکہ تناقض شخص معین کے بارے میں نہیں آیا بھائی. ومن اقام البینۃ علی الشراء واراد الرد بعیب ردت بینۃ بائعه علی براءته من کل عیب بعد انکاره ببیعه. صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں نے یہ چیز زید سے خریدی ہے، دوسرے پر زید کوئی کہتا ہے میں نے یہ چیز آپ سے خریدی تھی 1000 روپے کے بدلے، اور میں نے وہ 1000 آپ کے حوالے کر دیے تھے اور یہ چیز آپ نے مجھے دے دی بھائی، لیکن پھر اس چیز کے اندر یہ عیب نکل آیا ہے، اب میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ زید انکار کر دیتا ہے، میرے تمہارے درمیان تو کوئی بیع ہی نہیں ہوئی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص نے زید سے کیا کہا کہ میں نے یہ چیز دعویٰ کیا زید پر، زید کو کہہ رہا ہے میں نے آپ سے یہ چیز 1000 میں خریدی تھی، میں نے 1000 روپے آپ کے حوالے کر دیے، آپ نے یہ چیز میرے حوالے کر دی، لیکن اس چیز میں یہ عیب نکل آیا ہے، اب میں اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں اس عیب کی وجہ سے۔ زید کہتے ہیں نہیں بھائی، میرے اور تمہارے درمیان تو کوئی بیع ہوئی ہی، اس نے بیع ہی کا انکار کر دیا، بیع کا بھی۔ اچھا اب بھائی مدعی نے بیع پر بینہ قائم کر دی، دو گواہ لے آیا، دیکھو بھائی یہ دو گواہ ہیں، تمہارے اور میرے درمیان کیا ہوئی تھی؟ بیع ہوئی تھی بھائی۔ اچھا بھائی اب زید بھی اپنی بینہ لے آیا، زید نے دو گواہ پیش کر دیے کہ بھائی جب بیع ہوئی تھی اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں ہر عیب سے بری ہوں۔ زید نے کس پر بینہ قائم کر دی؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید نے پہلے بیع کا انکار کیا تھا، تو اس نے بینہ کے ذریعے کس کو ثابت کر دیا؟ بیع کو ثابت کر دیا، تو اب وہ چاہتا ہے اس چیز کو عیب کی وجہ سے واپس کرے۔ زید نے اب اپنی بینہ قائم کر دی کہ جب میں نے چیز بیچی تھی تو اس وقت تو نے مجھے ہر عیب سے کیا کر دیا تھا؟ بری کر دیا تھا۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، زید کی اس بینہ کو رد کر دیا جائے گا، قبول کیوں قبول نہیں کیا جائے گا بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ پہلے یہ بیع کا کیا کر چکا ہے، انکار کر کیا ہے اس نے، اور اب براءت عن العیب پر بینہ پیش کر رہا ہے، کس کے اندر؟ بیع کے اندر بھائی۔ تو اب گویا بیع کا کیا کر رہا ہے؟ اقرار، پہلے انکار کیا تھا اب اقرار کر رہا ہے، تو کلام میں تناقض آیا، تطبیق کی کوئی صورت نہیں، لہذا اس کی بینہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ومن اقام البینۃ علی الشراء، اور جس نے بینہ قائم کر دی شراء پر، جی، وارادا رد بعیب بھائی، اور ارادہ کیا بھائی وہ چیز کو واپس کرنے کا عیب کی وجہ سے، ردت بینۃ بائعہ بھائی، تو اس کے بائع کی بینہ کو کیا کر دیا جائے گا؟ زید کون تھا بھائی؟ بھائی زید، آپ نے چیز خریدی ہے، اور زید کون ہے؟ بائے۔ تو آپ دیکھو، دوبارہ سنو، آپ نے بینہ قائم کی ہے شراء پر، اور آپ کا کیا ارادہ ہے کہ عیب کی وجہ سے اس چیز کو، ہاں، تو اب بائے کی جو بینہ تھی کس چیز پر؟ اعلی براتی ہی من کل عیبین بھائی، کس چیز پر؟ ہر عیب کے سے بری ہونے پر، بعد انکار ہی بھی بیع ہی، بعد اس کے کہ وہ بیع کا کیا کر چکا تھا پہلے، پہلے اس نے بیع کا انکار کیا تھا بھائی، اس کے بعد اب یہ براءت من کل عیب پر کیا کر رہا ہے؟ بینہ پیش کر رہا ہے، تو اس کی یہ بینہ رد کی جائے گی۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ردت بینہ تو بائع ہی، تو اس کے بائع کی بینہ رد کر دی جائے گی، علی براءت ہی من کل عیب، ہر عیب سے براءت پر بھائی جو اس کی بینہ وہ رد کی جائے گی، بعد انکار ہی بھی بائع ہی، بعد اس کے کہ اس نے انکار کیا تھا بیع کا بھائی۔ صورت یہ دار جرون علی آخر، دعویٰ کہ ایک آدمی نے دوسرے پر کہ انشترائی تم ان کا حاضر العبدہ، کہ میں نے خریدا تھا تم سے یہ غلام بھی الفین ہزار کے بدلے، وسلم تو الی کل الف، اور میں نے 1000 تمہارے سپرد بھی کر دیے تھے، فظہر فیہ عیب، بس اس غلام کے اندر عیب ظاہر ہوا ہے، فاردہ بالعیب، بس میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں اور واپس کر رہا ہوں عیب کی وجہ سے، فعلیک ان ترد الثمن الی، بس تمہارے پر لازم ہے کہ تم واپس کر دو ثمن مجھے، فان کر الخصم البیع، بس قسم نے بھائی انکار کر دیا بیع کا، فقام المدعی بینۃ علی البیع، پس مدعی نے بینہ قائم کر دی بیع پر، فدا الخصم البراءۃ المدعی من کل عیب، پھر خصم نے بھی دعویٰ کر دیا بھائی مدعی کے برات کا من کل عیبین، کس سے؟ ہر عیب سے. وقام بینتن علی ذالک، اور اس پر اس نے بینہ بھی قائم کر دی. لا تسمعو، اس کی بینہ کو سنا نہیں جائے گا. لتناقضی، کس کی وجہ سے؟ تناقض کی وجہ سے بھئی. وعند ابی یوسف رحم اللہ تسمعو قیاسن علی المسئلہ المذکورتی، اور امام ابی یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اس کی بینہ کو سنا جائے گا قیاس کرتے ہوئے اس مسئلہ مذکورہ پر. بھئی کون سا مسئلہ مذکورہ؟ کہتے ہیں وہی مکان لکا علیہ شیئن قطو، وہ جو جس میں اس نے کیا کہا تھا پہلے، میرا تمہارے پر کوئی بھی حق نہیں ہے. پھر بینہ قائم کر دی تھی قضا یا ابرا پر. کس پر بینہ قائم کی تھی؟ پہلے کہا تھا میرا تمہارے پر، تمہارا میرے اوپر کوئی حق، پھر اس نے کس پر بینہ قائم کر دی تھی؟ قضا یا، تو وہاں آپ نے کہا تھا بینہ سن لی جائے گی بھائی، تو یہاں پر بھی کیا کیا جائے گا؟ اس کی بینہ کو سنا جائے. والفرق لابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ فی مسئلتی، یہ انا زائد لگ رہا ہے بھائی، کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے. اور فرق یہ ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ دین کے اندر، جی، کہ ان دین بھائی، کہ دین جو ہے قد یقضا و انکان بھائی. پہلی صورت بھائی، وہ جو مسئلہ گزرا تھا اس نے پہلے کیا کہا تھا؟ میرا تمہارے پر کوئی حق نہیں. پھر کس پر بینہ قائم کی تھی؟ قضا یا ابرا پر. کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ دین کبھی کبھی ادا کیا جاتا ہے، وہ انکان باطلا، اگرچہ وہ کیا ہو؟ باطل کیوں نہ ہو، پہلے گزشتہ سبق میں بات گزر چکی. جان چھڑانے کے لیے آدمی کیا کر دیتا ہے؟ پیسے دے دیتا ہے. اور تو وہاں پر اور دین کی صورت تھی. وہاں ہونا داول براءتی من العیب، اور یہاں پر دعویٰ کس چیز کا ہے؟ عیب سے براءت کا. اور یہ دعویٰ یستدعی قیام البیع، یہ تقاضا کس چیز کا کرتا ہے؟ بے کے بھائی، عیب سے براءت بھائی، یہ کس میں ہے؟ کس میں ذکر کر رہا ہے وہ بھائی؟ کب تم نے مجھے عیب سے بری کیا تھا؟ عقد کے اندر. معلوم ہوا عقد ہوگا تو پھر کیا آئے گی؟ براءت عن العیب پر بینہ سنی جائے گی. اور عقد کا تو یہ پہلے کیا کر چکا ہے؟ انکار. اور اب جو بینہ پیش کر رہا ہے اس سے عقد کا کیا لازم آ رہا ہے؟ اس بات لازم آ رہا ہے، لہذا اب نہیں سنی جائے گی. اس لیے کہ یہ براءت من العیب کا دعویٰ یہ تقاضا کرتا ہے بیع کے قیام کا. وقد انکرہ، اور اس نے تو کیا کر دیا تھا؟ بیع کا انکار. تو لہذا یہاں پر تطبیق ممکن ہی نہیں ہے بھائی. چلیے مولانا، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.